بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. سورة الزمر کی یہ آیت نمبر 72 ہے اور اس سے پہلے جو آیت نمبر 71 ہے اس کا ترجمہ بھی پڑھ دیتا ہوں. حق تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو کافر ہیں وہ جہنم کی طرف گروہ گروہ بنا کر ہانکے جائیں گے, یعنی اپنی مرضی سے نہیں جائیں گے بلکہ ہانکے جائیں گے, زبردستی لے جائے جائیں گے. یہاں تک کہ جب دوزخ کے پاس پہنچیں گے تو اس وقت اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور ان سے دوزخ کے محافظ فرشتے بطور ملامت کے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہی لوگوں میں سے پیغمبر نہ آئے تھے جو تم کو تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر سنایا کرتے تھے اور تم کو تمہارے اس دن کے پیش آنے سے ڈرایا کرتے تھے. تو کافر کہیں گے کہ ہاں, لیکن عذاب کا وعدہ کافروں پر پورا ہو کر رہا. یہ حسرت سے تھے. پھر ان سے کہا جائے گا, یعنی وہ فرشتے کہیں گے کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو اور ہمیشہ اس میں رہا کرو, غرض خدا کے احکام سے تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے. اصل جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے. سورۃ البقرہ میں ہے, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور جس وقت حکم دیا ہم نے فرشتوں کو اور جنوں کو بھی کہ سجدے میں گر جاؤ آدم علیہ السلام کے سامنے, تو سب سجدے میں گر پڑے بجز ابلیس کے. اس نے کہنا نہ مانا اور تکبر میں آ گیا, تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. دونوں جگہ دونوں آیات, وہاں بھی متکبرین کا انجام جہنم اور یہاں بھی یہی ہے کہ ابلیس نے تکبر کیا اور جس کی وجہ سے وہ کافروں میں ہو گیا. اور سورۃ البقرہ کی آیت ہے, ہم نے اے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی توریت, اور پھر ان کے بعد درمیان میں ایک بعد دیگرے مختلف پیغمبروں کو بھیجتے رہے, اور پھر ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو نبوت کے واضح دلائل عطا فرمائے, اور ہم نے ان کو روح القدس سے تائید دی جو الگ بجائے خود ایک دلیل واضح تھے. جب کبھی بھی تمہارے پیغمبر تمہارے پاس ایسے احکام لائے جن کو تمہارا دل نہ چاہتا تھا تو تم نے تکبر کرنا شروع کر دیا, یعنی ان سے انکار کیا, ان پہ عمل نہیں کیا. تو بعضوں کو تو تم نے نعوذ باللہ جھوٹا بتلایا اس تکبر کی وجہ سے, اور بعضوں کو تم نے بے دھڑک قتل کر ڈالا اسی تکبر کی. کلام پاک میں ہے, آپ اس وقت دیکھیں جبکہ یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے, ہاں اپنی جانیں نکالو آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی اس سبب سے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذمے جھوٹی باتیں لگاتے تھے اور تم اللہ کی آیات سے تکبر کرتے تھے, یعنی ان کو قبول کرنے سے انکار کرتے تھے. سورۃ الاعراف میں ہے, والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اور جو لوگ ہماری احکام کو جھوٹا بتلاویں گے اور ان سے تکبر کریں گے وہ لوگ دوزخ والے ہیں, اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تکبر ہی سبب ہے. اسی طرح سے سورۃ الاعراف میں, ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. جو لوگ ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلاتے ہیں ان کے ماننے سے تکبر کرتے ہیں, دیکھیے اللہ تعالیٰ کے احکام ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو ہمارا کیا حال ہے, ہمارا کیا حال ہے. کلام پاک میں, کاظمین الغیظ جنتی ہیں, ہم غصے کو نہیں روکتے کہ آنکھوں کو نیچے رکھو نامحرم پہ نہ پڑنے دو, ہم کرتے ہیں. تو ہمارے اوپر بھی تو یہی صادق آتا ہے. جو لوگ ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلاتے ہیں ان کے ماننے سے تکبر کرتے ہیں, ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہ جائیں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ چلا جاوے, یعنی ہرگز ایسا نہیں ہوگا. اور ہم مجرموں کو ایسی سزا دیتے ہیں. ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. اور اہل اعراف بہت سے آدمیوں کو جن کو کہ ان کے قیافے سے پہچانیں گے پکاریں گے, کہیں گے تمہاری جماعت اور تمہارا اپنے کو بڑا سمجھنا کچھ کام نہ آیا. اسی میں ہے آگے جا کر کہ ان کی قوم میں جو متکبر سردار تھے جو تکبر کرتے تھے, انہوں نے غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے تھے پوچھا کہ کیا تم کو اس بات کا یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا بے شک ہم اس پر یقین رکھتے ہیں جو ان کو دے کر بھیجا گیا ہے. تو وہ متکبر لوگ کہنے لگے تم جس چیز پر یقین لائے ہو ہم تو اس سے منکر ہیں. تکبر کے سن پہ یہ عذاب آیا. اور سورۃ النحل میں ہے الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرہ وہم مستکبرون. تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے, پر جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل معقول بات کو انکار کر رہے ہیں اور وہ قبول حق سے تکبر کرتے ہیں. اور سورۃ النحل میں ہی ہے کہ اور ضروری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے احوال پوشیدہ اور ظاہرہ کو جانتے ہیں. یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. انہ لا یحب المستکبرین. اور فرشتوں کی صفت بتائیے کہ فرشتے تکبر نہیں کرتے. وللہ یسجد ما فی السماوات وما فی الارض من دابۃ والملائکہ لا وہم لا یستکبرون. اور اللہ تعالیٰ کی مطیع جتنی چیزیں ہیں چلنے والی آسمانوں اور زمینوں میں موجود ہیں اور بالخصوص فرشتے, وہ تکبر نہیں کرتے. اور حق تعالیٰ کی ایسی شان ہے کہ جتنے کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہیں سب اسی کے ہیں, اور ان میں سے جو اللہ کے نزدیک مقبول اور مقرب ہیں وہ اس کی عبادت سے آر نہیں کرتے, تکبر نہیں کرتے. اور ایک جگہ ہے کہ اگر تم اپنے کو بڑا سمجھو گے تو تمہاری بری تدبیروں کا وبال تم پہ پڑے گا. دنیا میں اپنے کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے, ان کی بری تدبیروں کی وجہ سے, اور بری تدبیروں کا وبال حقیقی ان تدبیروں والوں پہ ہی پڑتا ہے. اور یہ اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں سو کیا یہی اسی دستور کے منتظر ہیں جو پچھلے کافروں کے ساتھ ہوتا رہا؟ سو آپ اللہ کے اس دستور کو کبھی بدلتا ہوا نہیں پائیں گے, آپ خدا کے دستور کو کبھی منتقل ہوتا ہوا نہیں پائیں گے. فلن تجد لسنة اللہ تبدیلا ولن تجد لسنة اللہ تحویلا. یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے, اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ جو لوگ استکبار کرتے ہیں اس کا وبال ان پہ آتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عادت کبھی بھی نہیں بدلے گی. اس طرح سے نوح علیہ السلام کے قصے میں ہے کہ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. اور میں نے جب کبھی ان کو دین حق کی طرف بلایا تاکہ ان کے ایمان کے سبب آپ ان کو بخش دیں, تو ان لوگوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے ڈالیں تاکہ حق بات کو سنیں ہی نہیں, اور کراہت اتنی تھی کہ اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیے اور کفر پر اصرار کیا. اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت, اور یہ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری اطاعت سے غائب درجے کا تکبر کیا, تکبر کی وجہ سے ان کا یہ حشر ہوا. اور یہ آیت بڑی عبرت کی ہے. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے. دیکھیے یہ ایک تکبر کی خاصیت ہے, تم تکبر کرو گے تم کو اللہ تعالیٰ کے احکام سے ہی برگشتہ, تم کو اللہ تعالیٰ کے احکام پسند نہیں آئیں تم برگشتہ کی ادائیگی دیں. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر ہدایت کا راستہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لاویں, اور ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بناویں, اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں. کفار کا دیکھ لیا کہ سالگرہ کیسے مناتے ہیں, ہم بھی ویسے منائیں گے. کیا حال ہے مسلمانوں کا, یہی حال نہیں ہے آج کل؟ شادیاں دیکھ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی بتائی گئی کہ بھائی یوں کیا جاتا ہے, نہیں مانتے. کفار کے طریقے ہندوؤں کے طریقے اختیار کر لیتے ہیں. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. جب ان کو ہدایت کا راستہ بتایا جاتا ہے تو اس کو وہ نہیں پکڑتے, اس کو وہ نہیں لیتے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. اور جہاں گمراہی کا راستہ دیکھتے ہیں اس کو لے لیتے ہیں. جیسے سے ابلیس کو حق تعالیٰ نے فرمایا قَالَ فَاحْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. اب تعالیٰ نے فرمایا تو آسمان سے اتر, تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو تکبر کرے آسمان میں رہ کر, سو نکل, بے شک تو ذلیلوں میں شمار ہونے لگا. دیکھیں اس کا مطلب صاف ہے کہ تکبر والا جنت میں نہیں جائے گا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت صاف فرمایا ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا وہ جنت میں. یہ ایسی چیز ہمیں کبر کو نکالنا ہے نہیں, بالکل ہی نکال دینا ہے. کبر کے ساتھ تو جنت میں داخلہ نہیں ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ تو مضامین تو بہت ہیں کبر کے بارے میں. کبر کی پہلے حقیقت عرض کر دوں آپ کو تاکہ یہ سمجھ لیں کہ کس چیز کی مشق کرنی ہے. یہ تو یہ بیان یہ تو ہے نہیں, علمی بیان تو ہے نہیں. یہ تو صرف اس لیے ہے کہ آج جو بتایا جائے وہ ایک ہفتہ آپ مشق کریں, تو اگلے ہفتے پھر دیکھیں کیا ہے, پھر سوالات کریں اپنے عمل میں, میرے عمل میں یہ غلطی ہوئی. کبر کی حقیقت یہ ہے کہ اپنے کسی کمال میں, جمال میں, علم میں, سلیقے میں, کسی بھی چیز میں, دینی یا دنیوی کمال میں اپنے کو اس طرح سے بڑا سمجھا کہ دوسرے کو حقیر سمجھا, صرف اپنے کو بڑا سمجھا, دوسرے کی حقارت دل میں نہیں آئی. تو یہ عجب ہے, دونوں وبال لانے والی چیز ہے. عجب تو ضرور ہوتا ہے کبر میں شامل. عجب یہ ہے کہ خود پسندی, یعنی اپنے کمالات کو اور اپنی کامیابی کو یا اپنے جمال کو یا اپنے سلیقے کو دل ہی دل میں کہے گا تو دونوں لوگوں کے سامنے الحمدللہ, دل ہی دل میں وہ اپنی طرف منسوب کر رہا ہوتا ہے, یہ میرا کمال ہے, یہ اللہ تعالیٰ کو سب نہ پسند ہے. گناہ کبیرہ ہے اور کبر کا بہت بڑا جز ہے. اس کے ساتھ اگر دوسروں کو بھی حقیر سمجھا کہ میرے کو تو یہ کمال حاصل ہے, اس سے دوسروں کو وہ خاطر نہیں لاتا, تو یہ کبر ہے. ہم آپ کا کبر کہاں ہے؟ ہم آپ کا کبر جو شادی شدہ ہیں بیویوں پہ, یہ تو ایسی گھٹی میں پڑا ہے. کیونکہ ہمارا ہندوانہ معاشرہ رہا اور ہندوؤں والی تعلیم ہمیں ملی, تو نتیجہ یہ ہوا کہ گھٹی میں پڑ گئی کہ بیوی کو حقیر سمجھے. چنانچہ اس کے اثرات آپ رہتے ہیں, غصہ کرتے ہیں بیوی پہ, جو غصہ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں بتائیے مجھے. حضرت نواب عشرت علی خان قیصر صاحب نے, میں نے اپنے غصے کے بارے میں غصہ لکھا, تو حضرت نے جواب میں لکھا کہ غصہ کبر کی وجہ سے آتا ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ نے یہی فرمایا, غصے کا کیا مطلب ہے؟ غصہ کرنے کی بجائے جو کرنا ہے وہ ٹھنڈے طریقے سے کرو. مطلب کہ اکثر اوقات تو کسی کو کوئی بات پہنچانی ہوتی ہے, کسی کو بات کی اطلاع دینی ہوتی ہے, غصے کی کیا ضرورت ہے؟ تو غصہ کبر کی وجہ سے. دیکھیے کبر کی حقیقت یہ ہے کہ قصدن ایسی بات سوچنا کہ میں کچھ ہوں, میرے اندر کچھ کمال ہے, اور اس کی وجہ سے دوسروں کی حقارت دل ملا, یہ ہے وہ کبر جو حرام ہے. علاج اس کا یہی کہ اس کا الٹا سوچا جائے کہ اپنے کو ہی حقیر سمجھا جائے سب سے زیادہ, اس کو تواضع کہتے ہیں. اس کی بجائے اگر کوئی شخص اپنے کو حقیر سمجھتا ہے, یعنی عند اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سب جمع ہیں, تو سمجھے کہ میں سب سے ذلیل و خوار ہوں گا, یہ سب لوگ اعلیٰ درجے پہ ہوں, یہ سوچنا قصدن بالقصد, یہ تواضع ہے. تواضع کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ فرماتی ہیں, لوگ افضل ترین عبادت سے غافل ہیں, وہ تواضع ہے. یہ سوچا کرو بالقصد کہ میں ذلیل ہوں, میں سب سے گیا گزرا ہوں. یہ سوچنے میں کیا جاتا ہے؟ اندر دل ہی دل میں آپ سوچ رہے ہیں, جس سے آپ کا کیا فرق پڑتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے یہ بات, کہ بندہ یوں سوچے, بالقصد سوچے. اور ایک ہے غیر اختیاری خیالات, ان کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ہوتا یہ ہے, آپ کو عملی چیز بتاؤں, کہ جو چیزیں گھٹی میں پڑ جاتی ہیں, بچپن سے عادت پڑ جاتی ہے, وہ عادت ہو کر اتنی لطیف ہو جاتی ہے کہ وہ اس کو غیر اختیاری سمجھتا ہوتا ہے, حالانکہ قصدن سوچتا ہوتا ہے. اس کی آپ کو مثال بتاؤں کہ دیکھیے, آپ گاڑی ڈرائیونگ تو سبھی کرتے ہیں, تو گاڑی جب ڈرائیو کرتے ہوتے ہیں تو آپ اسٹیئرنگ کو کہیں ٹرن کرتے ہیں, بریک کا استعمال کرتے ہیں, ایکسیلیٹر کا استعمال کرتے ہیں, کہیں انڈیکیٹر جلا, سب کچھ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, لیکن آپ کو خیال بھی نہیں ہوتا. آپ پہنچ بھی گئے, گھر سے نکلے, آفس پہنچ گئے, آفس سے گھر پہنچ گئے, دکان پہنچ گئے, کسی سے آپ کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کہیں گے ایسا ہی تقریباً غیر اختیاری ہو گیا, حالانکہ ان میں سے ایک بھی چیز غیر اختیاری نہیں, سب بالقصد ہوتی. بس یہی حال ہو جاتا ہے کبر کہ وہ بالقصد کرنے کی اتنی عادت پڑ گئی, کیونکہ بچپن سے ہی ماں باپ نے ڈال دیا, یہ ماحول نے ڈال دیا, یہ اخبارات اور ٹیلی ویژن نے دماغ میں ڈال دیا, کہ اب وہ عادت اس کو اتنی ہو گئی کہ وہ ایک لطیف درجہ ہو گیا اور اس میں وہ اس کو بالقصد نہیں سمجھتا. اور جب اب ایسے شخص کا علاج مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ تو اپنے مرض کو سمجھ ہی نہیں سکتا. ایسے شخص کو ضرورت ہے کہ بزرگوں کی صحبت میں رہے, وہاں اس کو نظر آئے گا. تو یہ بھی ایک درجہ ہے مرض کا, بلکہ بہت شدید درجہ مرض کا ہے, کہ ہے تو متکبر لیکن اپنے کو متکبر نہیں سمجھتا. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک خط پڑھ کر سنایا, بغیر نام وغیرہ بتائے بعض خط اصلاح کے لیے پڑھا کے سنائے جاتے تھے خانقاہ میں, اور فرمایا کہ دیکھیے ان کو لکھا تھا کہ تم اپنے کبر کا علاج کراؤ, تو انہوں نے جواب میں لکھا ہے کہ مجھ کو تو اپنے اندر کبر نہیں معلوم ہوتا. فرمایا کہ قطع نظر اور علامات کے ان کا یہ کہنا کہ مجھ کو اپنے اندر کبر معلوم نہیں ہوتا,
یہ یقینی علامت ہے کبر ہے، یقیناً وہ کبر میں مبتلا ہے. یہ جتنے امراض باطنی ہیں سب کا حال یہی ہے، عورتیں بھی سن لیں مرد بھی سن لیں. اگر تم کو یہ وہم ہو گیا کہ میرے اندر عجب نہیں، کبر نہیں، یہ بات سمجھتے ہیں میں تو غصہ ہی نہیں کرتا، بڑا خوش خلق ہوں، اور ان کے بچے کہتے ہیں نہیں نہیں ابو تو بہت غصہ کرتے ہیں، بعض جگہوں پہ ایسے واقعات پیش ہیں، خود اپنے کو بڑا اچھا سمجھ رہے ہیں. تو یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، تو اس کو اپنا کبر نظر نہیں آتا. لیکن جو لوگ علاج کرا چکے ہیں اپنے نفس کا، وہ ہر وقت اپنے اندر کبر کو اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں اور اس کے خلاف کرتے ہیں ہر وقت اپنے. تو ایک فطری ایک چیز ہے جو انسان کے نفس میں ہے کہ وہ اپنی بڑائی چاہتا ہے، وہ اس رزیلے کو ابھرتا ہوا دیکھتے ہیں پھر اس کے خلاف کرتے ہیں، اپنے کو ذلت میں مبتلا کرتے ہیں. اس لیے مثلاً کہ مسجد جاؤ تو جوتیاں سیدھی کر دیا کرو لوگوں کی، کسی کو علاج بتایا جاتا ہے اس میں بھی وہ ڈنڈی مار دیتے ہیں، یا دیتے ہیں کوئی دیکھ نہیں رہا تو کرتے ہیں، اور جہاں کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے چپ چاپ سے چل دیتے ہیں. ایسے آدمی کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا، وہ تو ہے ہی اسی لیے وہ علاج کہ تم جوتیاں سیدھی کرو اور کبھی نہ کبھی کوئی ذلت ہوگی تمہاری، کہ تمہارا افسر آ گیا اس کے سامنے بھی کیا تم، کبھی کوئی اور رشتے دار آ گیا اس کے سامنے بھی کیا، کبھی کوئی اور محلے کا بڑا آ گیا اس کے سامنے بھی کیا، اب جا کے. لیکن وہ بھی نہیں کرتے. اکثر کا تو حال دیکھا اسی طرح، شیخ کو دھوکہ دینے والے بہت ہیں، کہاں سے علاج ہوگا؟ شیخ تو اپنی کوشش کرے گا، وہ تو دھوکہ نہیں دیتا، وہ تو کہتا کہ ٹھیک ہے جیسے بھی ہو کسی سے علاج ہو جائے گا، نہ ہو جائے. تو یہ حقیقت، اس کی حقیقت. اب حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے بعد فبئس مثوى المتکبرین جو پڑھی گئی، کہ متکبرین کا برا ٹھکانہ ہے، فرماتے ہیں کہ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ متکبرین سے مراد کون لوگ ہیں. جو آیت پڑھی گئی آپ کو یاد ہے، اس آیت کا ترجمہ پڑھ لیتا ہوں پھر سے تاکہ یاد آ جائے. جو کافر ہیں وہ جہنم کی طرف گروہ گروہ بنا کر ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب دوزخ کے پاس پہنچیں گے تو اس وقت اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور ان سے دوزخ کے محافظ فرشتے بطور ملامت کے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تم ہی لوگوں میں سے پیغمبر نہ آئے تھے جو تم کو تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر سنایا کرتے تھے اور تم کو تمہارے اس دن کے پیش آنے سے ڈرایا کرتے تھے؟ کافر کہیں گے کہ ہاں، لیکن عذاب کا وعدہ کافروں پر پورا ہو کر رہا. پھر ان سے کہا جائے گا، یعنی وہ فرشتے کہیں گے کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ اس میں رہو. خدا کے غرض خدا کے احکام سے تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے. تو اس آیت کے بعد کہ خدا کے احکام سے تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے. بئس مثوى المتکبرین میں متکبرین سے مراد کون ہے؟ ظاہر ہے کہ وہی کفار مراد ہے جن کا ذکر ہو رہا ہے، کہ یہ کفار جہنم کے دروازوں میں داخل ہوں گے. اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ دوزخ کفار ہی کی مستقل جگہ ہے، مسلمان نہیں ہوگا وہاں. گنہگار مسلمان جہنم میں جائیں گے بھی تو جہنم ان کے لیے ٹھکانہ نہیں ہوگا، کچھ عرصے کے لیے جائیں گے، تطہیر کے لیے جائیں گے. بے سب مثوى المتکبرین، مثوى جو ہے مثوى ٹھکانے کو کہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یہ صرف کفار کے لیے. باقی مسلمان بھی جائیں گے اپنی بدامالی کے سبب، تو وہ عارضی جیل خانہ ہے. تو یہ جو لوگ ہیں جن کو اب حق تعالیٰ یہاں پر متکبرین فرما رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو وہی کافرین ہیں نا جو کہ دوزخ میں جا رہے ہیں، کیونکہ شروع میں آیا وسیق الذین کفروا، ان کو ہکا کے لے جایا جائے گا زبردستی. کن کو؟ کفار کو. تو یہ کفار اور یہ متکبرین ایک ہی لوگ ہیں. ایک جگہ کفار کہا گیا اور اس آیت کے آخر میں متکبرین انہی کو کہا گیا. اور فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے اگر چور کو سزا دی جائے اور یوں کہا جائے کہ دیکھو چور کی یہ سزا ہے، تو اس سزا کی علت کیا ہوئی؟ اس سزا کی علت کیا ہوئی؟ چوری ہوئی نا، کہ چوری کی وجہ سے یہ سزا مل رہی ہے. اسی طرح جب کہا گیا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرہ، یعنی کفار جہنم کی طرف ہکا کر لیے جاویں گے، تو جہنم میں جانے کی علت کیا ہوئی؟ کفر ہوئی نا، کہ کفر کی وجہ سے وہ جہنم میں جا رہے ہیں. اور جب کہا گیا کہ فبئس مثوى المتکبرین، کہ متکبرین کا برا ٹھکانہ ہے، تو اس برے ٹھکانے پانے کی علت کیا ہوئی؟ تکبر ہوا. اور دونوں جگہ مجرم ایک ہی گروہ ہے. ایک جگہ فرمایا گیا کہ اس کے دوزخ میں جانے کی علت کفر ہے، اور ایک جگہ فرمایا گیا آخر میں کہ اس کے دوزخ میں جانے کی علت تکبر ہے. اور ہیں ایک ہی لوگ، دو نہیں ہیں، دونوں جگہ مجرم ایک ہی گروہ ہے. تو حاصل اس کا یہ ہوا کہ اس گروہ کی اس سزا کی، یعنی دخول جہنم کی، علتیں دو بیان کی گئیں قرآن میں، ایک کفر اور ایک تکبر. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، کہ کفر اور تکبر کیا ایک ہی چیز ہے؟ جیسے بعض اوقات احمق اور بیوقوف ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، یعنی کہ احمق کوئی اور بیوقوف دونوں کو. تو کیا اسی طرح سے ہے کہ متکبر اور کافر ایک ہی ہے؟ تو یہ تو صحیح نہیں ہے، کیونکہ کفر اور تکبر کو کسی نے بھی ایک معنوں میں نہیں لیا ہے. لغت کے اعتبار سے دونوں کے معنی الگ ہیں. تو اب یہ کہا جاوے گا کہ دونوں علیحدہ علیحدہ علتیں ہیں دخول جہنم کی, کہ دخول جہنم کی دو علتیں ہیں اور دونوں الگ الگ ہیں, ایک نہیں ہے. لیکن ان دونوں میں ہر ایک مستقل علت نہیں بلکہ ایک علت ہے اور ایک علت العلت ہے. یعنی ایک تو علت ہے جہنم میں جانے کی, علت اصل تو کفر ہے, اور اس کفر کی کیا علت ہے؟ وہ تکبر ہے. تو اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ جہنم میں جانے کی علت کفر بھی ہے تکبر بھی ہے, لیکن یوں ہے کہ اصل علت کفر ہے, کہ کفر کی وجہ سے جہنم میں جائے گا, لیکن خود کفر کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ تکبر کی. تو ایک سبب ہے اور ایک اس سبب کا سبب ہے, اس لیے تکبر اور کفر دونوں کو سبب کہہ سکتے ہیں دخول جہنم کا. لیکن در حقیقت دخول جہنم کا سبب, سبب قریب یعنی جو اصل سبب ہے, وہ کفر ہے, اور تکبر اس سبب کا سبب ہوا. یعنی تکبر سبب ہے کفر کا, جو سبب ہے دخول جہنم کا. اس وجہ سے قرآن میں کہیں تکبر کو علت قرار دے دیا گیا دخول جہنم کے لیے اور کہیں کفر کو. اور اگر دیکھا جائے غور سے تو واقعی یہی بات ہے کہ کفر اور تکبر میں اصل جو چیز ہے وہ تکبر ہی ہے. جو تکبر نہیں ہوگا تو کفر نہیں ہوگا. تو زیادہ بچنے کی چیز کیا ہوئی؟ تکبر ہوا. تو کیونکہ کفر تو نتیجہ ہے تکبر کا, تکبر علت ہے کفر کی, اور کفر جو ہے وہ تو تکبر کا نتیجہ ہے اور اس کی ایک شاخ ہے. اور کفار کو جہنم میں لے جائے گا تو تکبر ہی تو لے جائے گا, مگر وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو حق بات کے قبول کرنے میں کسی سے چھوٹا بننا پڑتا ہے. چھوٹا بننا نہیں چاہتا. بس یہ نفس کا قید ہے, اس کا علاج جب تک نہیں کراؤ گے خرابی مبتلا رہو گے. میں اپنے احباب کو کہہ رہا ہوں, حق بات قبول نہیں کرتے. اس بات سے باوجود حق کو جاننے سے اس کو قبول نہیں کرتے. حق کو جانتے ہیں, حق بات اول تو عقل ہی سے معلوم ہو جاتی ہے, لیکن اس کو اگر کافی نہ کہا جاوے تو حق تعالیٰ کی یہ بھی رحمت ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر حق بات کو اچھی طرح سے سمجھا دیا گیا کہ اس میں اب کوئی بات چھپی ہوئی نہیں رہی. اور انبیاء علیہ السلام کے بعد علماء کرام کے ذریعے سے اس کو بالکل آشکارا کر دیا گیا کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے. موٹی بات ہے کہ حجت میں کوئی فریق کبھی بھی اہل حق سے جیت نہیں سکا ہے. اہل حق ہی ہمیشہ غالب رہے ہیں کبھی بھی اگر کوئی گفتگو ہوئی ہے. جب اہل حق ہمیشہ غالب رہتے ہیں تو اس کو قبول نہ کرنے کی کون سی وجہ ہے سوائے تکبر کے؟ کوئی اور وجہ نہیں. بس پتہ چل گیا کہ حق بات کو قبول نہ کرنے کی وجہ سوائے آر کے کچھ نہیں. کسی کو اس سے آر آئی کہ آبا و اجداد کے خلاف کیسے نیا دین قبول کر لیں؟ جو ابھی بھی یہی ہے, آبا و اجداد ہمارے ایسی شادیاں کرتے آئے ہیں, ہم بھی یوں ہی کریں گے, ہم سنت کے طریقے کو قبول نہیں کر سکتے. آپ بتائیے یہ ہے صحیح یا نہیں؟ تکبر کے سوا اور کیا ہے؟ ہمیں آر آتی ہے تو ہم بھی تو مبتلا ہیں اسی تکبر میں جو کہیں ہمارے ایمان کو نہ کھا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو ہم بھی تو وہیں پہ بالکل اسی خندق کے کنارے پہ کھڑے ہوئے جو جہنم کو لے جا رہی. اور کبھی کسی کو اس سے آر ہوئی کہ ایک معمولی, اب نہیں ہم جنس آدمی کی بات ہم کیسے مان لیں؟ خلاصہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی کفر اختیار کرتا ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی, سمجھ لیجیے اچھی طرح, آج کل عقیدے میں خلل آ گیا ہے. فرماتے ہیں جو کوئی بھی کفر اختیار کرتا ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ حق اس سے چھپا رہا. حق تو چھپا رہنے کی چیز ہی نہیں ہے, حق تو ضرور واضح ہو جاتا ہے, لیکن کفر کا سبب آر ہوتا ہے, آر آتی ہے حق کو قبول کرنے کی وجہ سے. اور آر کی حقیقت تکبر ہے, تو تکبر سبب ہوا کفر کا. کیا یہ کفار کو معلوم نہیں کہ اسلام ایک مذہب ہے؟ معلوم نہیں ہے. اور کیا کوئی وجہ ہے اس کو غلط سمجھنے کی؟ کوئی وجہ نہیں ہے, آر آتی ہے. یہ وہ سبب ہے. حق کبھی پوشیدہ نہیں رہا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے کبھی بھی حق پوشیدہ نہیں رہا. تو اب تکبر اور کفر دونوں میں تعلق معلوم ہو گیا. وہ یہ کہ تکبر سبب ہے کفر کا اور کفر سبب ہے دخول جہنم کا, تو تکبر بھی سبب ہوا دخول جہنم کا, لیکن بواسطہ یعنی سبب بالسبب ہوا. اور یہی تکبر, اب سنیے ہمارے کام کی بات, یہی تکبر اصل ہے ہر گناہ. اس کی مثال یہ ہے کہ کہا جاوے کہ بھائی میٹھا کھانے سے خون میں گرمی پیدا ہوتی, تو اس میں گڑ بھی آ گیا جو جڑ ہے مٹھائیوں کی, اور جلیبی بھی آ گئی اور قلاقند بھی آ گئی. چنانچہ سب جانتے ہیں کہ تکبر ہی سبب ہوا ہے ابلیس کے کفر کا اور اس کے ملعون ہونے کا. تو خیال کرنے کی بات ہے کہ لوگ کفر سے تو بچتے ہیں, کفر کے تو نام سے بھاگتے ہیں, نام سے بھی ڈرتے ہیں. مگر وہ تو ایک شاخ ہے, کبر کی اور کبر سے نہیں بچتے, اس سے ڈرتے نہیں, حالانکہ وہ تو اصل ہے کفر کی, وہ تو جڑ ہے کفر کی. دیکھا آپ نے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے مضامین کیسے ہیں, حیرت ہے شاخ سے تو ڈرا جائے یعنی کفر, اور جڑ سے نہ ڈرا جائے یعنی کبر. یہ تو ایسا ہوا جیسے کوئی جلیبی اور قلاقند سے تو بچے اور گڑ خوب کھائے. کہ مجھے تو وہ ہے شوگر کی بیماری ہے تو میں جلیبی اور قلاقند نہیں کھاؤں گا, لیکن ہاں گڑ خوب کھاؤں گا. یہ ہے, بتائیے ہمارے اندر کیا کبر کم ہے؟ ارے صاحب ہمارے جو بہت زیادہ دیندار ہیں ان میں بھی کبر گھسا ہوا ہے بہت زیادہ. دیکھیں میں آپ کو ایک علامت تو غصہ ہے, غصہ صاف علامت ہے کبر ہے, لیکن کوئی ڈر تو ہو, کچھ خوف تو ہو اللہ کا کہ ہم اگر مر جائیں گے تو کیا ہوگا. جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا, تو کیوں اپنے غصے کو جائز کیا ہوا ہے, کس طرح سے جائز کیا ہوا ہے. اور پھر ایک اور علامت ہے جو ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عادل رحمۃ اللہ نے لکھی ہے کہ کسی کی بات سے آپ کو ناگواری ہوئی, یہی علامت ہے کبر کی. حب جا بھی کبر کہ چاہتے ہیں میری عزت بنی رہے, ہر شخص ایسی باتیں کرے جس سے میرا دل ٹھنڈا رہے, میری عزت بڑھی رہے. چنانچہ جو ہمارے یہاں کے بڑے بڑے ہوتے ہیں لوگ, بادشاہوں وغیرہ میں مقرر ہے کہ ان کے یہاں کچھ ایسے ملازم رکھے جاتے ہیں عورتوں میں بھی مردوں میں بھی, جو ان کو صبح اٹھنے کے بعد ایسی ایسی باتیں سناتے ہیں جس سے ان کا دل بہت بڑھ جاتا ہے, بڑی عزت کرنے والی باتیں کرتے ہیں. تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں, اور جناب جب بیوی یا کوئی اور ہمارا ملازمت کے میں ساتھی یا کوئی اور کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس سے ہم کو اپنی ذلت محسوس ہوتی ہے, غصہ آ جاتا ہے, ناگواری پیدا ہوتی ہے, تو کیا ہے کبر ہے یا نہیں ہے؟ فرما رہے کہ کبر جو اصل ہے اس سے تو ڈرتے نہیں, کسی بھی وقت یہ کفر پیدا کر دے گا. چنانچہ ایسا ہوتا ہے کہ غصے میں ایسی بات بک دی جو کفر ہو, نہیں ہوتا ہے, ہوتا رہتا ہے, پرواہ بھی نہیں ہوتی آج کل سے. فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ نے, کبر دلوں کے اندر ایک چنگاری ہے جو راکھ سے دبی ہوئی رکھی ہے, اس کا انتظار نہ کیجئے کہ جب وہ ظاہر ہوگی اور آگ بھڑک اٹھے گی اس وقت ہم بچا لیں گے, کیونکہ جس وقت آگ بھڑک اٹھتی ہے پھر کسی کے بس میں نہیں آتی. مال اسباب کو تو جلاتی ہی ہے, بجھانے والے کو بھی لپیٹ میں لے لیتی. آگ سے زیادہ چنگاری سے بچیے, اس لیے اس کا انتظار نہ کیجئے کہ جب کفر کی نوبت آئے گی تو ہم تکبر کا علاج کرائیں گے, وہ تو ختم ہو جائے گا, پھر تو ابد الآباد کی جہنم مقدر ہو چکی ہوگی. پہلے ہی سے اس کی تدبیر کیوں نہ کی جائے تاکہ کفر کی نوبت ہی نہ آئے. اب دیکھیں آج کل کے ماحول میں آپ کیا سمجھ رہے ہیں, میں آپ کو ایسے نہیں ڈرا رہا ہوں, ڈرانے کی وجہ ہے اس وقت متعدد مسلمان ان چیزوں کو جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کی ہیں اس کو حلال سمجھا ہوا, انہوں نے موسیقی کو حلال کر لیا, تصاویر کو حلال کر لیا, اسراف کو حلال کر لیا, اور بہت سی ایسی چیزیں جو حرام ہیں ان کو عبادت کا حصہ بنا دیا. تو یہ بتائیے کہ کیا ایمان رہا؟ ایمان تو نہیں رہا. کیوں کیا ایسا؟ اس لیے کیا کہ تکبر ہے اور کوئی وجہ نہیں ہوتی, کفر کی وجہ صرف تکبر ہوئی اور حق بات کو تسلیم نہیں کرتے. آر آتی میرے ہمارے باب و اجداد یہ کرتے آئے ہیں تو ان کے خلاف کوئی بات کہے گا تو نہیں مانتے, جو جس میں ہے وہ اسی میں لگا رہنا چاہتا ہے. تو ایمان رہا ہے اور ایمان جا رہا لوگوں کا, اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ہمارا بھی ایمان نہ چلا جائے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں شعر کا, ابلیس کی بیماری اپنے کو بہتر سمجھنے کی تھی اور یہ مرض ہر مخلوق کے اندر موجود ہے. اس کو کہا گیا تھا کہ سجدہ کرو تو کہتا کہ نہیں میں تو آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں. دیکھیے اس کے دل میں ہمیشہ سے کبر تھا, وہ اپنے کو آپ کو بڑا سمجھتا تھا جس سے آخرکار نوبت کفر کی آگے کی نہیں آ گئی, حالانکہ ہزاروں سال کا زاہد تھا, ہزاروں سال کا عابد تھا. کہتے ہیں کہ وہ اس کے اندر تین عین تھے, عابد تھا, عارف تھا, عالم تھا, جانتا بہت تھا, اللہ تعالیٰ کو پہچانتا بہت تھا اور عبادت گزار بھی بہت تھا. لیکن اسی لیے کہتے ہیں یہ جو لوگ ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہیں, ارے ہوش میں آؤ, اس عبادت سے کام نہیں بنے گا, تم اس کو تو نکالو, یہ کبر جو تمہارے اندر چھپا ہوا ہے. وہ حج کا شوق ہے, حج کر لیں گے, نفل حج کر کے کیا کرو گے؟ اس تکبر کو تو پہلے نکالو جو تمہارے دماغ میں خناس بن کے گھس گیا ہے کہ شیخ تب کی بات کو تم قبول نہیں کرو, اس کو تو نکالو, کتنا تکبر پاؤ. تو اس کو کہا گیا کہ نہیں میں تو بہتر ہوں, آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں, اس کو کیوں سجدہ کروں؟ اس کے دل میں کبر تھا, اس سے آخرکار نوبت کفر تک آ ہی گئی, چنانچہ خدا تعالیٰ کے حکم کے سامنے انکار سے پیش آیا. آپ ذرا سوچیں گے تو آپ کو اپنا تکبر نظر آئے گا. کیوں؟ فالہمہا فجورہا وتقواہا, اللہ تعالیٰ نے جو ڈالا ہوا ہے فجور, اس میں سے ایک تکبر بھی, یہ ہر دل میں, لیکن اس کے تقاضے ابھرتے ہیں. اہل اللہ کا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ ان تقاضوں کے خلاف ایسے موقع پر جب یہ تکبر کا کرتا ہے نفس, اس کو ذلیل کر دیتے تاکہ ذلت ہو جائے اس نفس, اس کو پرواہ نہیں ہوتی, کیونکہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے عاشق ہیں اہل اللہ, ان کی تو شان یہ ہوتی ہے کہ لا یخافون لومت اللائم, یہ مخلوق کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے, اس سے ڈرتے ہیں, یہ اپنے کو ذلیل کرتے ہیں. چنانچہ بہت مشہور قصہ ہے احمد کبیر رفائی رحمت اللہ علیہ کا, کہ احمد کبیر رفائی رحمت اللہ علیہ جب مدینہ منورہ حاضر ہوئے, جب سلام عرض کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلند آواز میں جواب آیا تو اس پر یہ بیتاب ہو گئے, اور بیتاب ہو کر وہ شعر ہے ان میں یہ کہا کہ یا رسول اللہ سلام تو ہم آپ کو درود و سلام تو وہاں سے بھی بھیجتے تھے, تو آپ کا یہ غلام یہاں حاضر ہے, اپنا دست مبارک دیجئے کہ میں اس کو بوسا دوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے چمکتا ہوا دست مبارک نکلا, اس کو انہوں نے بوسا دیا. اس وقت بڑے بڑے حضرات موجود تھے, ان میں شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, پتہ نہیں کتنے ہزاروں لوگوں نے دیکھا اس کو. کسی نے پوچھا شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ کو احمد کبیر رفائی کے اوپر رشک آ رہا تھا, کہنے میں کیا رش کرتا اس پہ, ان پہ فرشتے رش کر رہے تھے. اب احمد کبیر رفائی نکلتے ہیں یہاں سے رحمۃ اللہ علیہ, یہ وہ احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جنہوں نے کبیر کو ایسا مارا تھا کہ بھری مجلس میں ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا عراق میں خانقاہ, 400 ہجری کے بزرگ, 405 فرماتے تھے کہ میری حیثیت بس اتنی سی ہے جیسے دیوار پر بیٹھا ہوا ایک مچھر, اپنے کو یوں کہتے, اور اتنے مرید اور اتنے خلفا تھے اور یوں کہتے تھے کہ نعوذ باللہ منہ سے نکالتے ہوئے ڈر لگتا ہے, کہتے تھے کہ میرا حشر حامان جیسا ہو, نمرود جیسا ہو, فرعون جیسا ہو, اگر میرے دل میں یہ وسوسہ بھی آئے کہ میں کسی کا شیخ ہوں. ان کو اللہ تعالیٰ نے دولت, تو اس کے بعد اس واقعے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ میری تو شہرت ہو گئی اور میری عزت ہو گئی, تو یہ جا کر مسجد نبوی کے دروازے کے اوپر لیٹ گئے اور مجمع باہر نکل رہا تھا, ان کو لانگتا ہوا پھلانگتا ہوا, اور اسی میں وہ اپنے کو ذلیل کرتے تھے. یہ بزرگوں نے کیا ہے اس شبہ کے تحت کہ کہیں کبر رنگ نہ لے آئے, تو کبر تو ہوگا, جو علاج کرا چکے ہیں وہ ہر وقت اپنے کبر کو دیکھتے ہوں گے, اور جن کو اپنا کبر نظر نہیں آتا وہ متکبر ہے, ان کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے. جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو بڑے پاک ہیں, ہم کو علاج کی ضرورت نہیں ہے, اگر تم کو علاج کی ضرورت ہے تم شیخ کے پاس کیوں نہیں بھاگتے, کیوں نہیں کہتے اس کو جا کر کہ حضرت میں تو کبر میں میرا علاج کی, مطلب یہ ہے کہ ابلیس کا واقعہ سن کر ہنسو مت, اپنی خبر لو, کیونکہ یہ مسالہ تمہارے اندر بھی موجود ہے, اتنا فرق ہے کہ وہاں اس مسالے میں رگڑ لگنے کی دیر ہے اور تمہارے پاس ایک مٹی کے تیل کا پیپا بھی موجود ہے, یہاں تو خطرہ ہی خطرہ ہے کہ اگر اس میں آگ لگ گئی تو سارا گھر بار پھونک ڈالے. جب تک تکبر اندر موجود ہے ہرگز کوئی شخص معمول نہیں ہو سکتا, مگر عجیب بات ہے کہ یہی سب سے خطرناک چیز اور اسی کا علاج نہیں کیا جاتا. اچھے اچھے نمازی اور پرہیزگار ہیں جن کے لوگ معتقد ہیں مگر ان کے اندر یہ بلا بھری ہوئی ہے کہ اس کو کچھ گناہ اور عیب ہی نہیں سمجھا جاتا, معمولی گناہوں سے بچتے ہیں اور کبر جیسے گناہ کی کچھ پرواہ نہیں. یاد رکھو غصہ تم کو آتا ہے تو تم میں اندر کبر ہے, تم متکبر ہو, تم کو باتیں اپنے نفس کے لیے ناگوار گزرتی ہیں, دن رات ہوتے ہیں واقعات, تم متکبر ہو, علاج کراؤ. وجہ یہ ہے کہ دین نام رکھا گیا ہے صرف اعمال ظاہری کا اور اعمال باطنی کو دین کے اندر داخل ہی نہیں سمجھا جاتا. بس نیچا کرتا پہن لیا, پانچوں وقت کی نماز پڑھ لی, پاجامہ شرعی پہن لیا اور اپنے کو شیو لیے وقت سمجھنے لگے. اسی طرح سے عورتیں برقع پہن لیا, معمولات کر لیے, نمازیں پڑھنی شروع کر دیں اور کبر بھرا ہوا ہے, ہر تھوڑی دیر کے بعد ناگواری ہے, ناراضگی ہے, لیکن یہ باطنی گناہوں میں سر سے پیر تک آلودہ ہیں. یہ حال ہے جیسے کہ کافر کی قبر کا ہوتا ہے کہ نفلوں پہ نفلیں چل رہی ہیں, نفل روزے چل رہے ہیں, نفل حج چل رہے ہیں, عمرے چل رہے ہیں, باہر سے کافر کی قبر کی طرح خوب خوبصورت ہے, پھول لگے ہوئے, اور اندر اللہ تعالیٰ کا قہر ہو رہا ہے. باہر سے تو ایسے صوفی کہ بایزید بستامی کو بھی شرمندہ کر دیں, اور باطنی حالت اس قدر خراب کہ یزید بھی شرمندہ. یہ مرض ایسا عام ہوا ہے کہ کوئی بھی اس سے خالی نہیں الا ماشاءاللہ, خصوصاً اہل علم, جہاں ذرا سا علم ہو گیا, علم و علم میں وہ تعلیم یافتہ بھی شامل, مغربی تعلیم یافتہ ہوں چاہے دینی یا عالم ہوں, سب میں یہ زیادہ ہی بھرا ہوا ہے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ زیادہ تو ان لوگوں میں ہے, چنانچہ جس کے قلب میں تکبر ہے اس کے قلب میں نور علم نہیں ہو سکتا, غرض کبر بدترین مرض ہے, اور یہ علماء کے حصے میں آیا ہے. جاہل بیچاروں میں ایسا بڑا مرض پیدا ہی نہیں ہوتا. اہل علم کا جیسا مرتبہ بڑا ہے ایسے ان کا مرض بھی سب سے بڑا ہے. اور یہی بات ان پہ ثابت ہے. جو مہندس اور ڈاکٹر اور انجینئر بنے ہوئے بیٹھے ہیں اور پروفیسر اپنے آپ کو پلنگ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ چھوٹا سا آدمی ہو جاہل جپٹ, اس کو کیا پتا, اس کو کبر کہاں سے ہوگا؟ سب بڑے بڑے ہیں, سب مجھ سے بڑے ہیں, میں سب کا غلام ہوں, میں سب سے چھوٹا ہوں. فرماتے ہیں اہل علم کا جیسا مرتبہ بڑا ہے ایسے ہی ان کا مرض بھی سب سے بڑا ہے. چونکہ وہ حق بات نہیں سنتے, حق بات کو قبول نہیں کرتے. اس لیے ایسے علماء سے جو اسافت میں ابتلا ہوں جاہل ہی اچھے, کیونکہ ان میں اتنا بڑا مرض تو نہیں. اور ایسے علم سے جس کے ساتھ تکبر بھی ہو وہ جہل اچھا جس کے ساتھ تکبر نہ ہو. اس کو سن کر لوگ کہیں گے کہ علم کی مذمت کر دی, حالانکہ علم تو ہر حال میں اچھی چیز ہے. علم ہی ایک روشنی ہے جس سے بھلے برے میں امتیاز کیا جا سکتا ہے. میں کہتا ہوں کہ عینک اس غرض سے لگائی جاتی ہے کہ آنکھ کی روشنی بڑھے, مگر اس سے یہ فائدہ جب ہی تو نکلے گا کہ جب اس کو طریقے کے موافق استعمال کیا جائے. ورنہ اگر عینک کو کان پہ رکھ لیا جائے اور آنکھوں کے سامنے نہ کیا جائے تو کیا فائدہ؟ یا اس کے شیشے پہ چونا لپیٹ دیا جائے یا کالک لگا دی جائے تو ایسی عینک کیا کام دے سکتی ہے؟ ایسی عینک کے ہونے سے تو نہ ہونا اچھا ہے. یہی حالت علم کی ہے کہ اگر اس کو طریقے سے استعمال کیا جائے, یعنی اس سے اپنے نفس کی اصلاح کا کام لیا جائے تو بہت کام کی چیز ہے. اور سرتاپا نور ہی نور ہے. اگر اس سے یہ کام نہ لیا جائے بلکہ دوسروں سے لڑنے جھگڑنے اور بڑا بننے کے لیے استعمال کیا جائے تو بیکار بلکہ مضر ہے. ان پڑھ لوگوں کے ذہن میں تو کبھی یہ وسوسہ بھی نہیں آتا کہ ہم دوسروں سے اچھے ہیں. اور تعلیم یافتہ لوگوں کے ذہن میں ہر وقت یہی بات بھری رہتی ہے. اپنا جائزہ لیں, آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارے اندر کی تھوڑا جائزہ لیں کیسا کم آپ کا ہے, کیسا اپنے کو بڑا بنانے کی کوشش کرتا ہے. چنانچہ یہ جاہل لوگ جانتے ہیں کہ ہم جاہل ہیں. اور یہ حضرات تعلیم یافتہ اتنی بصیرت بھی نہیں رکھتے کہ اپنے عیب کو دیکھ سکیں کہ ہم میں تکبر ہے, حسد ہے, عجب ہے, وغیرہ وغیرہ. ہم دوسروں کو کیا کہیں, خود اپنے آپ ہی کو کہتے ہیں کہ یہ مرض ہم میں موجود ہے. مرض کا وجود علامات سے پہچانا جاتا ہے. جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو ابتدا بالسلام کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی ایک علامت ہے. غرض آدمی کو اپنی اصلاح کا خیال ہو تو ہر حال میں کوئی نہ کوئی وجہ اور صورت نفس سے تکبر کو چھڑانے کی نکال سکتا ہے. یہ سب باتیں سمجھدار آدمی کے لیے اور عمل کرنے والے کے, ورنہ مناقشہ اور جھگڑا کرنا اور بحث مباحثہ, اس سے تو کبھی مسئلہ حل نہیں ہوگا اور نہ تکبر جائے گا. قیل و قال اور بحث و مباحثہ کو تو بہت گنجائش ہے. ہمیشہ یہ ہر بات کا ایک جواب دیجیے گا. اسی فرماتے ہیں کہ قال را بگزار, ارے باتوں کو چھوڑو, باتوں تم نے اپنی ثابت کر دی, بڑی پارسائی, بڑی پاک بات, اس سے کیا فائدہ ہوا؟ قال را بگزار مرد حال شو, اپنے اندر اللہ کی محبت کا حال پیدا کرو. پیش مرد کامل پامال شو, اس کا طریقہ یہ ہے کسی اللہ والے کے قدموں میں پامال ہو جاؤ, ان کو اپنا کچا چٹا صاف صاف بناؤ. ابھی عرض کر رہا تھا اصول مت سیکھو, اصول سیکھنے سے یا اصول جاننے سے کوئی تمہیں فائدہ نہیں پہنچے. لکھو صاف صاف یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا, میں نے یوں سوچا, میں نے یوں کہا. چھپاؤ نہیں, چھپانے والا کبھی علاج نہیں ہوتا. اس کا تکبر بڑھتا جائے گا. غیبت کرتے ہیں, غیبت کس وجہ سے ہوتی ہے؟ تکبر کی وجہ سے. اوروں کی تو کیا غیبت کو روکیں گے, شیخ تک کی غیبت کر ڈالتے ہیں. یہاں تک تو حال ہے. اور اس تکبر کا علاج نہیں کرا رہے ہو تو شیخ, تم چاہے شیخ کی عقیدت نہ رکھو, اس سے محبت نہ رکھو, اس کی غیبت کرو, لیکن وہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم اس سے نجات پا جاؤ تاکہ ایمان کے اوپر تمہارا خاتمہ ہو. اس کی فکر کیوں نہیں ہے؟ جو آدمی کام کرنے والا ہوتا ہے وہ قیل و قال میں کبھی نہیں پڑتا, اس کی نظر کام پہ ہوتی ہے. اسی طرح تہذیب نفس میں, یعنی نفس کی اصلاح میں مشغول ہونے والوں کو دوسروں کو الزام نہیں دینا چاہیے, کیونکہ یہ طریقہ مفید نہیں. جیسے ایک شخص بتلائے کہ تمہارے منہ پر کالک لگ گئی, اور سننے والا بجائے اپنی کالک چھڑانے کے اس کو الزام دینے لگے کہ تیری تو ناک ٹیڑھی ہے, اس سے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ کالک چھوٹ جائے گی. ہمارے محلے میں جب میں رہتا تھا اس زمانے میں, عزیزہ میں حضرت تشریف لاتے تھے ڈاکٹر فیض اللہ صاحب رحم اللہ, تو ایک مرتبہ ایک نماز فجر میں ہمارے مسجد الحارسی تھی قریب میں محلے میں, ان کے جو اس وقت امام جس نے نماز پڑھائی اس نے دو رکعت میں پوری سورہ رحمان پڑھائی, بڑی لمبی ہو گئی طویل. اب حج کا موسم ہے, ایک تو سب کو سب تھکے ہوئے ہوتے ہیں, نیند پوری نہیں ہوتی, اس پر انہوں نے سورہ رحمان پوری شروع کی اور ختم کر دی. تو اس پر ایک صاحب ہیں, انہوں نے امام صاحب کو فوراً نماز کے بعد ٹوک دیا کہ حضرت آپ نے تو یہ بہت ہی لمبی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھاؤ تو نماز ہلکی پڑھاؤ, آپ نے اتنی لمبی پڑھا دی. لوگوں کو, کسی کو پیشاب لگا ہوا, کسی کو کچھ ہوا ہوا ہے, کسی کو ضرورت ہے جانے کی, کوئی تھکا ہوا ہے, کوئی نیند میں ہے, اب یہ کیا بولتے ہیں امام صاحب؟ مجھے حضرت نے بتایا کہ حضرت نے مجھے بتایا استفاع سے, وہ جو امام صاحب ہیں غالباً انہوں نے ہی دعوت کی ہوئی تھی ناشتے کی. مجھ سے حضرت نے کہا کہ دیکھو یہ قصہ ہوا, اور انہوں نے جب یہ کہا کہ دیکھیے آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھا دی, تو وہ ان کو کہتے ہیں اپنی صورت دیکھیے, داڑھی ہے آپ کے, بغیر داڑھی کے ہیں آپ, تو اپنی تو فکر کریں پہلے آپ. تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے, اس سے ان کا کیا بھلا ہوا. ان کو چاہیے تھا کہ قبول کر لیتے بات کو اور اس کی اصلاح کرتے کہ آئندہ ایسی لمبی نماز نہیں پڑھائیں گے. یہ طریقہ تو بالکل غلط ہے کہ کوئی تم کو تمہاری خرابی بتائے تو تم اس پہ جھپٹ پڑو اور اس کی ایک دو خرابیاں اس کو بتا دو, اس سے تو تمہارا بھلا نہیں ہوگا. حاصل یہ ہوا کہ پہلے تو شاید دوسرے شخص سے کسی بات میں وہ بڑھا ہوا بھی ہوتا, لیکن اب جبکہ اپنے نفس کو اس نے اس سے بڑا سمجھا تو یقیناً گھٹ گیا. دوسرے کو الزام دینے سے قطع نظر کرو, یعنی ختم کرو. اگر کسی بات میں تم نے دوسرے کو کم دیکھا تو اس وقت یہ سوچو کہ ہم بھی تو کسی بات میں اس سے گھٹے ہوئے ہیں یا نہیں. ایک بار میں نے اپنے حضرت کو لکھا کہ حضرت, شروع کا زمانہ تھا, حضرت یہ جو لوگ ہیں بغیر داڑھی والے ان کو خیال آتا ہے کہ دیکھو ان کی داڑھی نہیں ہے. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو جب ایسا خیال آئے تو یوں دعا کیا کرو کہ یا اللہ اس کو داڑھی رکھنے کی توفیق دے دے, یہ بھی بہت اچھا مسلمان بن جائے. کیونکہ ہر شخص میں کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں, کچھ برائیاں بھی ہوتی ہیں. ممکن ہے کہ ہمارے اندر ایسی برائی ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو. مجھ کو حضرت نے رمضان المبارک میں اعتکاف میں تھا حضرت کے ساتھ, تو حضرت کے پاس ظہر کے بعد حضرت لیٹے ہوئے تھے, میں بیٹھا ہوا تھا, تو حضرت نے مجھ سے کہا کہ دیکھو ایک شخص کی اگر دو بیویاں ہوں اور ایک بہت حسین ہو اور ایک کالی کلوٹی اور بدصورت, لیکن جو حسین بیوی ہے اس کو گندا دہنی کا مرض ہے کہ منہ سے سب بدبو آتی ہے اس مرض میں, اور جو کالی کلوٹی بدصورت ہے اس میں وہ بیماری نہیں ہے, تو بتاؤ شوہر کس کو منہ لگائے گا, سارا حسن اس کا ملیہ میٹ ہو گیا اس ایک گندگی اور ایک بیماری کی وجہ سے. اسی طرح سے فرمایا کہ تم سوچو کہ تم مانا کہ تمہارے اندر یہ صفت یہ اچھائی یہ عبادت ہے, کیا پتا تمہارے اندر ایک ایسی خرابی ہو جیسی گندا دہنی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تم کو ناپسند کرتے ہوں, اور اس شخص کے اندر ہزار خرابیاں سہی, کیا پتا اس کے دل میں ایک ایسی چیز ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہوں. کیا پتا ہے, کسی کے دل کا حال تو ہمیں نہیں پتا. یہی علاج ہے کبر کا. یوں سوچنا, سلام میں پہل کرنا, مسجد میں آتے جاتے جوتیاں سیدھی کر دینا, گھر میں چھوٹے موٹے کام کر دینا, کوڑا پھینک دینا, جن کاموں میں ذلت آتی ہے ان چیزوں کو اختیار کرنا. فرماتے اس کا علاج یہی ہے کہ کسی کو اپنا بڑا بناؤ اور اس کی صحبت میں رہو. خلاصہ اس کا یہ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت تواضع رکھتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرانے پالان پر حج کیا, اس پر ایک کپڑا پڑا ہوا تھا جو چار درہم کا بھی نہ ہوگا, اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ اس حج کو ایسا حج بنا دیجئے, ایسا حج فرما دیجئے جس میں ریا اور شہرت نہ ہو. اور جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور آپ مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ اس میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حضور میں عاجزی اور تواضع سے سر کو پالان پر جھکا دیا تھا, یہاں تک کہ قریب تھا کہ اس کے اگلے لکڑی کے سرے پر آپ کا سر نہ لگ جائے. یہ فاتح داخل ہو رہے تھے, سر جھکا ہوا ہے. ایک مرتبہ اچھا سے کچھ ایلچی آئے بادشاہ کی, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خاطر مدارات کے لیے خود اٹھ کھڑے ہوئے. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہنے لگے یا رسول اللہ ان کی خدمت کی سعادت ہمیں عنایت فرمائیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے ہمارے صحابہ کی بڑی خدمت و تکریم کی ہے, میں پسند کرتا ہوں کہ میں اس کا بدلہ ادا کروں. یہ خود اٹھ کھڑے ہوئے. حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک سفر میں چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایک بکری ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا, اس کا کام تقسیم فرما لیا. ایک نے اپنے ذمے ذبح کرنا لیا, دوسرے نے کھال نکالنا, کسی نے پکانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پکانے کے لیے لکڑی اکٹھا کرنا میرے ذمے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور یہ کام ہم خود کر لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ تم لوگ اس کو بخوشی کر لو گے, لیکن مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں مجمع میں ممتاز رہوں اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو ناپسند فرماتے. تواضع یہی علاج ہے, اس طرح کے کاموں کو کرو. اور دیکھیے آپ لوگ دیندار ہیں, ہم لوگ سب دیندار ہیں, غصے کو چھوڑیے. غصہ تو تکبر کی صاف نشانی ہے, اور کون آ کے تمہیں بتائے گا, اور بالخصوص شوہر جو بیویوں پہ غصہ کرتے ہیں. اس طرح سے بیویاں اگر غصہ کرتے ہیں وہ بھی غصے کو چھوڑیں. گھر میں خوشگوار ماحول پیدا کرو, یہ تکبر کی وجہ سے ملیا میٹ ہو رہا ہے, یہاں سے وہاں تک خرابیاں پھیلی ہوئی ہیں, بچوں کی پرورش خراب ہوتی چلی جا رہی ہے. بچے تو خوشگوار ماحول میں پلتے ہیں, یہ تکبر اور غصے کے ماحول میں تو نہیں پڑ سکتے. توبہ کرنی چاہیے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اور خود ہی اپنی اپنی دعائیں کر لیں. میں بھی دعا کرتا ہوں.